بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جون 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ قمر کے متعلقہ آغاز کیا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره النجم کے بعد اب ہم سورہ قمر کا مطالعہ کریں گے. ان دونوں سورتوں کے جو نام ہیں ان میں بھی ایک معنوی اشتراک ہے. چاند اور ستارے، نجم ستارے کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں. تو سورہ نجم پہلے ہے، اس کے بعد سورہ قمر. سورۃ النجم کا بھی نام اس لیے ہے کہ اس کے پہلی ہی آیت میں لفظ نجم آیا تھا، ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر میں بھی پہلی ہی آیت میں قمر کا تذکرہ ہے، چاند کا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں وہ محض علامتی ہیں. سورت کا مضمون اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین کی کوئی معنوی مناسبت وہ تلاش کی جائے تو عام طور پر نہیں ملتی، بلکہ کیونکہ اس لیے کہ مضامین اتنے متنوع ہوتے ہیں، ایسے ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی احاطہ کر کے کوئی ایک نام دینا بہت مشکل ہے. ہر سورت اپنی جگہ ایک علم کا شہر ہے، ایک خطبہ ہے، ڈیوائن اوریشن اس کا ایک مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے. کوئی چھوٹا کوئی بڑا. چنانچہ اس کے لیے کوئی ایک عنوان تجویز کرنا وہ اس پہلو سے یہ کہ ہم اتنے مضامین ہیں کس کا انتخاب کریں گے، کس کو عنوان کا درجہ دیں گے. چنانچہ جو نام ہیں وہ اکثر صرف پہچان کے لیے ہیں، علامتی ہیں کہ وہ لفظ و صورت میں آیا، اس صورت کو اس نام سے موسوم کیا گیا. جیسے سورہ بقرہ، معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک سورہ فاتحہ ایکسیپشن ہے. سورہ فاتحہ میں لفظ فاتحہ نہیں آیا لیکن اس کا نام ہے الفاتحہ، اوپننگ سورہ، افتتاح کر جس سے افتتاح ہو رہا ہے، یا کھولنے والی کلیدی صورت. اسی سے تمام مضامین جو ہیں یہ ان کی چابی ہے قرآن مجید. لیکن باقی جو بھی صورتیں ہیں اس صورت میں وہ لفظ آیا اور اس لفظ کے حوالے سے اس کا ایک عنوان بنا دیا گیا. البقرہ ڈھائی پاروں پر محیط سورہ، سورہ بقرہ، جس میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا گیا ہو. وہ رسالت ہو، وہ توحید ہو، وہ آخرت ہو، وہ تاریخ ہو، وہ عبادات کا مضمون ہو، وہ شریعت کے احکام ہو، وہ فقہی مباحث ہو، کون سا موضوع ہے جو اس میں نہیں ہے. عنوان کے البقرہ، بقرہ کا مطلب گائے، اس لیے کہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان ہوئے ان میں سے ایک واقعے کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، اسی کو اس کا عنوان بنا دیا. تو صورت کے ناموں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی سورت النجم، سورت النجم کا یہ مطلب نہیں کہ ستاروں کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے، ستاروں کی نوعیت بیان ہوتی ہے، ستارے پیدا کیسے ہوتے ہیں، ان کی لائف کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، ان کی فاصلے کتنے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے. والنجم اذا ہوا، تارے کا ذکر آیا اور اس کے حوالے سے سورت کا عنوان. اسی طرح قمر، چاند کا ذکر ہے اور اس کی نسبت سے سورہ قمر جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ پہنچی ہے وہ گھڑی. الساعۃ، قرآن مجید میں الساعۃ کا لفظ بالعموم قیامت کے لیے، اور قیامت سے مراد لفظ قیامت کو ہم دو اعتبارات سے استعمال کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ ہوگا سب مر جائیں گے، شدید زلزلہ آئے گا، ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی، چاند سورج کے اندر دھس جائے گا، پورا نظام کائنات تل پٹ ہو جائے گا. لیکن یہ قیامت قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ قیامت نہیں ہے، یہ الساعۃ. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. قرآن مجید کی اصطلاح میں قیامت وہ ہے کہ جب دوسرا سور پھونک میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا اور سب لوگ بیدار ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، لفظ قیام، سور میں پھونکا جائے گا اور سب لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے کہ کہاں پہنچ گئے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ. لیکن ہم اردو میں عام طور پر لفظ قیامت دونوں ہی کے لیے بولتے ہیں. قیامت آ گئی یعنی وہ وقت آ گیا کہ بس ختم، فنا، پورا نظام کائنات تل پٹ. قرآن اس کو کہتا ہے الساعۃ، وہ ایک معین گھڑی، ایک معین وقت ہر انسان کا بھی ہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، ہر انسان کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، اور اس کائنات کے لیے بھی ایک وقت معین ہے. اس پر اس کے بعد اس کی بربادی ہے، تباہی ہے، اختتام. وہ الساعۃ، اقتربت الساعۃ، قریب آ چکی ہے قیامت، سر پر آ کھڑی ہے. وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً، پوری دوسری آیت کا بھی ترجمہ سن لیجیے پھر تشریح بیان کروں گا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کسی آیت کو، کسی نشانی کو، بڑی نشانی کو، اعراض کرتے ہیں، ٹال جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ جادو تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اسی قسم کا ایک جادو. ان دو آیات میں وہ شق قمر کے واقعے کا تذکرہ ہے، مشہور واقعہ. سیرت کی بہت سی کتابوں میں ہے، حدیث کی بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. شق قمر کا یہ واقعہ جو ہے صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور بہت سے دیگر احادیث کی کتابیں، مثلاً ابن جریر نے بھی اس کو نقل کیا، تبرانی میں نے نقل کیا، بیہقی نے نقل کیا. چنانچہ کچھ لوگ جو ہیں اس واقعے کا انکار ڈھٹائی سے کرتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی جب قیامت آئے گی تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک خاص واقعہ، اس لیے کہ آگے آیا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، جب دیکھتے ہیں کسی بڑی نشانی کو اعراض کرتے ہیں. یعنی یہ واقعہ ایک نشانی تھا، چاند کا پھٹنا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. قیامت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ قیامت میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، چاند سورج میں دھنس جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گاڑوں کے مانند اڑنے لگیں گے، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ دیکھو یہ نظام ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو کہ تل پٹ کر دے. ون شق القمر، اس نے اپنا ایک اپنی خلاقی اور اپنی قدرت کا ایک نمونہ بھی دکھا دیا کہ چاند فی الواقع دو ٹکڑے ہو گئے، آپ لوگوں نے دیکھا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور جب دیکھتے ہیں کسی بڑی نشانی کو اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. چنانچہ اس واقعے میں یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا کے اندر، منا کی وادی میں تشریف فرما تھے، اور یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی نبوی اعتبار سے مکی دور میں 8واں سال تھا نبوت کا، اور 5 سال ابھی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. منا میں تھے اور بہت سے مشرکین بھی ساتھ تھے، اور آپ ظاہر بات ہے کہ وہاں قرآن کا پیغام، اور قرآن کا وہاں پیغام مکی صورتوں میں تو ہے ہی سب قیامت کے حوالے سے. تو یکایک چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، اور سامنے کی جو پہاڑی تھی ایک ٹکڑا اس کے ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف، لیکن پھر فوراً ہی واپس آ کر وہ جڑ کر ایک شکل پھر وحدت ہو گیا. یہ چند لمحوں کا ایک معاملہ تھا، اور اس میں جن لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں یہ واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، سیاق و سباق بالکل واضح ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہوا، اور دیکھنے والوں نے پھر یہ کہا تو یہ تو ایک جادو ہے، آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے. اور جادو تو پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، لوگ جادو کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں الٹے سیدھے، یہ اسی طرح کا ایک کرتب ہے. سحر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، حقیقت میں نہیں ہوا، ہمیں یوں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جادو کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا فرعون کے ان جادوگروں سے، تو قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، یخیل الیہم بسحرہم کانہا تسعا، ان جادوگروں نے کچھ رسیاں پھینکی اور اس کے زیر اثر لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، ان کی نظر بندی کر دی. سحروا علی اعینہم، نظر بندی کر دی جادوگروں نے دیکھنے والوں پر، اور رسیاں تو اپنی جگہ تھیں لیکن دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں سانپ کی طرح. تو یہ جادو کے اندر نظر بندی ایک ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہماری نظر بندی کر دی گئی، چاند ہمیں محسوس ہوا کہ ٹوٹ گیا، حقیقت میں کوئی نہیں ٹوٹا. چنانچہ ایک بات تو قطعی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کو جو ہے قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ رب قادر ہے. ابھی بھی اس نے تمہارے سامنے جو ہے ایک اپنی خلاقی کا اور اپنی قدرت کا ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، یہ سب کچھ اس کے اختیار میں. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ پہنچی ہے، وہ قیامت آئے گی جب سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا. چنانچہ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو پھر اور لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے تھا، منا کی وادی میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ جو صحابہ اس کے راوی ہیں، بہت سے صحابی جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا، ان میں حضرت علی بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، انس بن مالک ہیں، جبیر بن مطعم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے تین ایسے تھے جو چشمگیر گواہ تھے، وہاں موجود تھے۔ چنانچہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی کہ مشرکین نے کہا کہ یہ تو نظر بندی کر دی گئی ہے، جادو کیا گیا ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ کوئی واقعہ ہوا، تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ چنانچہ باہر سے آنے والے مسافر جو اس وقت تھے، صحرا کے اندر سفر کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، تو اگر یہ نظر بندی تھی اور جادو تھا تو جادو تو انہی پر ہوتا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے، دور کے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی۔ چنانچہ یہ آیات بھی بتا رہی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، واقعتاً یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں نہیں، تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اب اگر چند سیکنڈ کے لیے ایک واقعہ ہوا ہے، اس وقت کتنے لوگ اس چاند کو دیکھ رہے تھے، چاند گرہن ہوتا ہے کتنے لوگ دیکھتے؟ اب تو یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنی جگہ ایک سائنس پوری ڈیولپ ہو چکی ہے، ایسٹرونومی ہے اور اس کے اندر شعبہ جات ہیں، اور پہلے سے بتا بھی دیا جاتا ہے کہ جو ہے فلاں وقت چاند گرہن ہوگا، لیکن دیکھتے کتنے لوگ ہیں؟ جب پتہ ہی نہ ہو کچھ کیا ہو رہا ہے، ان چند نموں کے لیے کس کی نگاہ آسمان پہ تھی، اور پھر لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان کا کی ایک ریاست ہے مال آباد، اس کے راجہ کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے وہ دیکھا تھا، اور بعد میں جب مسلمان کچھ وہاں پر تجارتی سفر میں وہاں پہنچے ہیں اور قرآن مجید ان کو سنایا گیا اور اس واقعے کا ذکر ہوا، تو اس کی بنیاد پر وہ ایمان بھی لے آئے، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی اس قسم کی فلکیات کی ایسی کتابیں نہیں تھیں، یا ایسے کوئی شعبے اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے کہ جو ہر وقت چاند کی گردش اور اس کی کیفیات کو دیکھ رہے ہوں اور پھر وہ ریکارڈ رکھتے ہوں جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، لہذا یہ اس بنیاد پر پہ اور دوسری دنیا میں اور جگہوں پر یہ نہیں ہے یا دیکھا نہیں گیا۔ ویسے بھی چاند کتنے علاقے میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں پوری دنیا کے ایک محدود حصے میں ہی دیکھا جا رہا ہے نا، وہ تو مسلسل اس کے مطالعے بدل رہے ہیں، چینج ہو رہا ہے۔ تو اس ساری سب باتوں کو سامنے رکھیں گے تو اس کے اندر کوئی استبعاد نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل عین واقعہ ہے اور اس کے تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے اور ہر اعتبار سے اس کا امکان موجود ہے۔ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، اور یہ وہ مضمون ہے جو اکثر مکی صورتوں کا ہے، قیامت کا تذکرہ۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ مکی صورتیں اکثر قیامت ہی کے ذکر سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، شق قمر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا۔ ایک روایت کے مطابق، اور یہ حضرت انس اس کے راوی ہے، کہ قریش نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ چاند کی طرف دیکھو، اور آپ نے انگلی اشارہ کیا اور اسی وقت چاند دو ٹکڑے ہوا۔ جبکہ بقیہ روایات جو ہیں ان کے اندر صرف ایک واقعاتی طور پر تذکرہ ہے کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ وہاں پر مشرکین کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اصل موضوع قیامت ہی ہوتی ہے، تو اسی وقت چاند پھٹا اور آپ نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ گویا کہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی تلپٹ کرے گا، اس کا بھی اختتام ہوگا، اور قیامت جس کی خبر دی گئی ہے وہ آ کر رہے گی۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یہ دو چیزیں ہیں، دیکھنے کے باوجود اتنی بڑی حقیقت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کہہ دیا کہ تو جادو ہے، جھٹلا دیا۔ واتبعوا اهواءهم، یہ اصل میں جھٹلایا کیوں ہے؟ یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہی، ماننا نہیں چاہتے اس قرآن کو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، لہذا دیکھی ہوئی حقیقت کو بھی جھٹلا رہے ہیں ڈھیٹ بن کے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ حق کے طالب ہوں اور انہیں بات سمجھ نہ آئی ہو. اگر حق کو جاننا پہچاننا چاہتے ہوں ہر شے بڑی واضح ہے، لیکن چونکہ چاہتے خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کے عادی ہیں، ان سے بچنا نہیں چاہتے، رکنا نہیں چاہتے، آخرت کو مان لیں گے تو قدم قدم دیکھنا پڑے گا کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہا. یہی آج مسلمان کا عالمی ہے، لیکن ہم چونکہ موروثی طور پر پیدائشی طور پر مسلمان ہیں تو زبان سے تو مانتے ہیں آخرت ہوگی، اگرچہ ہمارے جو دانشور ہیں، جو واقعی دانشور ہیں آج کی دنیا کے معیارات کے مطابق، وہ اپنی نجی محفلوں میں اس کا بھی انکار کرتے ہیں. ان کے اندر زیادہ جرأت ہے، وہ ہمت ہے، عام آدمی میں وہ ہمت نہیں ہے. لیکن قیامت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، موت کا ذکر سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو اس درجے میں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے، چھوڑو اس پر. کیوں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پابند کر کے نہیں چلنا چاہتے دنیا میں. مرض ایک یہ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، ہر معاملہ طے شدہ ہے، قیامت کا وقت بھی طے شدہ ہے، اور ان پر اللہ کا عذاب کب آئے گا اس قوم پر، کیونکہ بار بار قرآن خبر دے رہا تھا کہ جیسے پچھلے رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا، اے قریش مکہ تم بھی تیار رہو، اگر تم نے بھی اس رسول کی اور اس قرآن کی تکذیب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک وقت آئے گا کہ تم پر بھی اللہ کا قانون نافذ ہوگا اور عدالت عذاب استیصال تمہیں جو ہے بالکل منیامیٹ کر کے رکھ دے گا. تو وہ کب آئے گا؟ اگرچہ انہوں نے جھٹلا کر بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، شق قمر کا معجزہ دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن کل امر مستقر، ہر شے کا ایک وقت اللہ کے ہاں طے ہے. وہ قیامت کب آنی ہے یا ان پر عذاب کب آنا ہے، یہ طے ہے اور اس کے مطابق ہوگا، جلدی نہ کرو. سابقہ رسولوں کے قصے بھی قرآن مجید میں سرگزشت بار بار آئی ہے، اتنے طویل عرصے تک وہ دعوت دیتے رہے، قوم کو بتاتے رہے نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کب آیا؟ 950 برس کے بعد. ایک وقت ہے، آئے گا، کب آئے گا یہ اس کو معلوم، لیکن تمہاری روش یہ رہی تو تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس پہنچ چکی ہیں وہ خبریں جن میں بڑی شدید ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، بڑی تنبیہات ہیں، بڑی وارننگز ہیں. قرآن مجید کا ایک حصہ نازل ہو چکا ہے اس سے پہلے، مکی صورتیں بہت سی نازل ہو چکی ہیں، سابقہ قوموں کے احوال، ان پر اللہ کا عذاب، کیسی کیسی بڑی سیولیزیشنز تھی، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، اصحاب مدین، پھر کیا ہوا، کیا انجام ہوا. اور چونکہ یہ اہل عرب جو ہیں، قریش مکہ خاص طور پر، جب تجارتی سفر کے لیے جاتے تھے مکہ سے شام کی طرف، تو ان قوموں میں سے اکثر قوموں کے مساکن کھنڈرات ان کے راستے میں انہیں نظر آتے تھے، انہیں معلوم تھا تاریخی طور پر، اور ان کے تفصیلی احوال بھی قرآن نے بیان کر دیے، پھر بھی آنکھیں نہیں کھولتے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس کے اندر بڑی دھمکی کا پہلو موجود ہے، وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ وارننگ یہی ہے کہ ان تمام قوموں کے حوالے سے ایک بات یقینی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو اور اللہ کی وحی کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آیا ہے، اور وہ ملیامیٹ کر دی گئی، چھوٹا موٹا عذاب نہیں، عذاب استیصال، کالم یغنو فیہا، جیسے کبھی یہاں آبادی تھی ہی نہیں، ایک بھی متنفس نہیں چھوڑا گیا جب اللہ کا عذاب آیا. یہ نہیں ہے کہ عذاب آیا اور 50% لوگ ختم ہو گئے، 50 بچ گئے، 50%، نو، ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا. اور یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا، بارہا ہوا ہے، اور ہر جگہ کہاں ہوا؟ جہاں رسول آئے، رسولوں نے پیغام پہنچایا اللہ کا، ان کا کردار اپنی جگہ ایک اتھارٹی رکھتا تھا، وہ خود اپنی جگہ ایک دلیل تھا. اور پھر یہ کہ آسمانی وحی فطرت کے عین مطابق وہ تعلیمات، اور ہر رسول کی تعلیمات بالکل ایک سی ہیں، سب کے سب ایک ہی سورس کی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود جھٹلاتے رہے ہو تو پھر انجام یہ ہوا. تو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس بہت سی خبریں وہ پہنچ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بڑی دھمکی ہے، بڑی وارننگز ہیں، بڑے حقائق ان کے سامنے آ چکے ہیں، اور اب شق قبر کا واقعہ ہو چکا ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے سامنے بھی بڑے سے بہت سارے حقائق واضح ہو چکے ہیں. عبرت کا بہت کچھ سامان ہے. حکمت بالغہ، اگلے الفاظ یہ ہیں، یہ وہ حکمت ہے، وہ دانائی کی باتیں ہیں، وہ فہم اور سمجھ کی باتیں ہیں جو دل میں جا اترتی ہیں، دل تک پہنچنے والی دل نشین حکمت. اس سب پر غور کرو، قرآن کی آیات پر غور کرو، اور جو قرآن خبریں دے رہا ہے تو یقینی طور پر تم حقیقت تک پہنچو گے، دل گواہی دے گا. حکمت بالغہ فما تغنی النذر، لیکن یہ تنبیہات، یہ وارننگز، یہ اللہ کے عذاب ان کے کسی کام نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اعراض کر رہے ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو میرا ذہن ادھر جا رہا تھا کہ ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے حقائق اللہ نے کھولے. دیکھیے، اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹیکنالوجی، سائنس کی طاقت. وہ جو کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جرم ضعیفی کیا ہے؟ آپ کے پاس بڑی فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس کے میدان میں آپ نے ترقی نہیں کی، مار کھاؤ گے. ہے جرم ضعیفی، لفظ ضعیفی کو نوٹ کیجئے. ضعیفی کا مطلب کیا ہے؟ آج کا تصور ضعیفی کیا ہے؟ جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کے پاس ویپنز نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، مولک ہتھیار نہیں ہے، ڈیٹرنٹ نہیں ہے، تو دوسرے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہیں، اس کے لیے موت ہی موت ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وہ تو بچ ہی نہیں سکتا، اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہی ہے نا آج کی وزڈم، آج کا جو ہے فلسفہ عصر، مادیت پرستی. مادی ترقی کریں گے تو آپ اونچے ہوں گے، تب آپ کے پاس قوت آئے گی، تب آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے. ایک ہی درس ہے جو ہر طرف سے مل رہا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، اس کے سوا سوچ ہے ہی نہیں. اور اس پر کتنی کاری زب لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو مادیت کے اعتبار سے سب سے دنیا میں کمزور تھے، عددی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ویپنز کے اعتبار سے، سب سے کمزور چھوٹا سا ایک گروہ، اور ساری دنیا اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے تل گئی. آج ضعیف کون ہے اور طاقتور کون ہے؟ سارا غصہ امریکہ ہم پر نکال رہا ہے، لیکن کس بات کا نکال رہا ہے؟ شکست اسے وہاں ہوئی ہے، نہتے طالبان کے ہاتھوں. لیکن نہ اس وقت عالم کفر آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہے، نہ عالم اسلام آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہے. کوئی سبق نہیں ہے اس میں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، بڑی بڑی خبریں، بڑی بڑی حقائق ان کے سامنے کھل چکے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ غلبہ کب ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی اللہ کے فرما بردار اور مومن رہے تو غلبہ اور سربلندی تمہارے لیے ہے، ورنہ تم صفر ہو. ٹیکنالوجی وغیرہ کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ فیصلہ کن شے کیا ہے؟ فیصلہ کن شے ٹیکنالوجی ہے یا اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی وفاداری ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن میں 50 دفعہ یہ مضمون آیا ہو لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فیصلہ کن شاید تو ٹیکنالوجی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو واقعات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا. ایک غزوہ بدر تھا, وہاں دیکھا جائے تو ایک طرف نہتے تھے, دوسری طرف پوری تیاری سے ایک لشکر آیا. اہل ایمان کا امتحان تھا, اگر اڈا کو بڑا مانتے ہو اور اڈا کا فیصلہ یہ کہ اس وقت اس لشکر سے ٹکرا جاؤ. سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے بڑی تفصیل سے آیا, مشاورت ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے پاس دو آپشنز ہیں, ایک لشکر آ رہا ہے جو شام سے واپس آ رہا ہے مکہ کی طرف, اس کے ساتھ گنتی کے چند محافظ ہیں اور اس میں بڑا مال و اسباب ہے, نکلے تو اسی کے تعاقب کے لیے تھے, لیکن اب ایک آپشن اور آ گیا کہ 1000 کا لشکر تیار ہو کے مکہ سے نکل آیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ جس کو بھی تم آپٹ کرو گے اللہ تمہیں فتح دے گا. یہ سورہ انفال میں ہے. اب مشاورت ہو رہی ہے, اب صحابہ کرام, ظاہر بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا کیے تھے جو جان نثار, وہ بھی یونیک تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جدھر آپ کی مرضی, بس ہم تو یہ جاتے, آپ کا منشا کیا؟ اکا دکا کوئی تھے جنہوں نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم تو تیاری سے بھی نہیں آئے ہیں اور 1000 کا لشکر جو ہے پوری تیاری سے آ رہا ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, تو قافلے کی طرف رخ کرتے. سورہ انفال میں قرآن نے کہا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, تم دیکھ بھی رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب فیصلہ ہو جائے اور اس 1000 کے لشکر کا ہی مقابلہ کریں, نہتے ہی چاہیں. قرآن نے کہا اور تم میں سے ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے اس رستے کا انتخاب کریں جس میں کانٹا بھی نہ چبھے. اب یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا, لیکن وہ اکا دکا ایک الفاظ آواز آئی تھی, لیکن قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا. بحثیت مجموعی وہ جو 313 تھے وہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارا, جو مرضی ہم ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے, بس یہی مقصود تھا. لیکن ادھر ابو جہل کو کتنا یقین تھا, اس کو کہا, اس نے کہا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا, یہ 313 جو ہیں یہ تو بغیر تیاری کے آگے, لشکر میں چند تلواریں ہیں باقی تو بالکل خالی ہاتھ ہیں. 313 اور تلواروں کی تعداد ڈبل فگر میں بھی نہیں تھی, 10 سے بھی کم, کل 2 گھوڑے. جب بھی وہاں پر عربوں کے ہاں, ویسے تو کہنے کو اونٹ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے سواری کے لیے, لیکن جنگ میں اونٹ نہیں کام آتا, جنگ میں تو آتے گھوڑے کام. اور اس قافلے میں 2 گھوڑے تھے صرف, 70 اونٹ 2 گھوڑے, جنگی اعتبار سے بالکل کوئی تیاری نہیں, نہتے. اور وہ پوری تیاری سے پھر 1/3 وہ 1000 یہ 313. لیکن جب اللہ کی مدد ساتھ ہو, ابو جہل نے کہا تھا یوم فرقان ہوگا, اس کو اتنا یقین تھا, 102%, 101% یقین تھا اب یہ بچ کے نہیں جا سکیں گے. لہذا اس نے کہا کہ آج جو جیتے گا وہ حق پر ہے, ثابت ہو جائے گا فرقان, آج کا مارکا ثابت کرے گا کہ حق پر کون ہے. اللہ نے کہا کہ ہاں واقعی ہے یوم الفرقان تھا, بنا دیا اللہ نے یوم الفرقان. دوسرا واقعہ چلیے, غزوہ حنین, مکہ فتح ہو چکا ہے, آس پاس کے قبائل ایمان لے آ چکے ہیں, اسلام کی قوت بڑی ہو چکی ہے. 1909 میں ہوا ہے غزوہ حنین, نہیں غزوہ حنین کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں جو ہے چند قبائل تھے کہ جو ابھی رجسٹ کر رہے تھے, بنو ثقیف اور حوازن کے قبائل, اور پتہ چلا کہ وہ جنگی تیاری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے ہیں, 14,000 کا لشکر ہے اور جنگی ساز و سامان بھی جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہ ساتھ لیا. اب وہ غزوہ بدر والی صورت حال تو نہیں ہے کہ نہتے تھے, ٹھیک ٹھاک جنگی ساز و سامان بھی ساتھ ہے, اور صحابہ میں سے بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ کبھی 313 نہتے ہوتے تھے تو ہزار کا لشکر ہمارے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا، اب 14,000 جا رہے ہیں اور 2 قبیلے ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، نو کمپیریزن. کیا ہوا پھر؟ سورہ توبہ میں پڑھی ہے، وہ یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. ذرا یاد کرو یوم حنین کو، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ آج تو بڑی تعداد ہے، آج ہمارے سامنے کون ٹھہرے گا. اور ہوا کیا کہ جب ایک درے سے، پہاڑی درے سے گزر رہے تھے اور وہاں سے جو تیروں کی بوچھاڑ آئی اس کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، ایسی بھگدڑ مچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند صحابہ رہ گئے، باقی کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر اللہ نے اپنی خصوصی نصرت سے بچایا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبق سکھا دیا کہ تمہاری قوت کا راز، تمہاری فتح، اس کا انحصار تعداد پر یا ساز و سامان پہ نہیں ہے، اللہ کی مدد پر. اور اگر تم نے اپنی ساز و سامان اور تعداد کے اوپر اور ویپنز کے اوپر ڈیپینڈ کر کے کیا تو پھر یہ انجام ہوتا. مسلمانوں کے لیے قواعد اور ہیں، لیکن آج مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے تو ٹیکنالوجی میں آگے جب تک نہیں جائیں گے دنیا میں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے. اور اس بت کو توڑا ہے اللہ نے، اتنی بڑی آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اس کو جھٹلانے کے لیے نئے نئے انداز اختیار کرتے ہیں. افغان قوم کا معاملہ ایسا ہے، بھائی افغان قوم کا معاملہ تو ایسا ہوگا، رشیا کو شکست دی تھی لیکن اس وقت کیا صورتحال تھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوم کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر جرات، حمیت، غیرت ہے، بحثیت مجموعی اس قوم کے اندر، کوئی شک نہیں. فطرت کی یا بقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سیرائی یا مرد کوہستانی. لیکن رشین وار کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پھر امریکہ جو دوسری سپر پاور ہے وہ پیچھے تھا، اور پاکستان اس کو پورے طور پر پاکستان کے ذریعے ان کی جو مدد ہو رہی تھی کس کو نہیں معلوم، پراکسی وار تھی، کون نہیں جانتا. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں پوری افغان قوم نہیں ہے، افغان قوم کے چند ہزار افراد ہیں، بقیہ پوری افغان قوم تو کرزئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، بشمول سابقہ مجاہدین، چند ہزار افراد. اور کوئی سپر پاور پیچھے کیا ہوتی، کوئی ایک قوت بھی ان کے پیچھے سرپرستی کے لیے نہیں تھی. الزام پاکستان پر لگ رہا ہے لیکن پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا وہ انہیں پتا ہے، اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ کیا کچھ کیا ہے پاکستان نے، کس طریقے سے طالبان کو کچلنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، کس کس انداز سے، کس کس زاویے سے مدد کی ہے. اور اسی بنیاد پر مشرف نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر ہم امریکہ کی اور نیٹو کی مدد نہ کرتے تو طالبان کی حکومت ختم نہ ہوتی. سینکڑوں جو ہیں وہ پاکستانی جیلوں میں سڑ رہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، ساری دنیا مخالف، ہر طرف سے سینکشن. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھے اپنی عقل کی بنیاد پر یہ بتا دے کہ وہ چند مہینے سروائیو کر سکتے تھے. آخر دنیاوی کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا، آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایک طرف یہ قوت، ایک طرف اتنی قوت، کتنے دن کے بعد، چند دن کی مار، یعنی اس کے بعد طالبان کا وجود ختم ہو جانا چاہیے تھا. 11 سال، اور امریکہ واقعی اتنا زچ آیا وہاں پر، کرنے والا اللہ ہے اصل میں، طالبان نہیں ہے. طالبان کا اصل کام یہ کہ انہوں نے ایمانی جرأت کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر یقین اور توکل، اللہ کے ساتھ وفاداری. تو آئیے دیکھ لیجئے، میں اسی لیے دعوے سے کہتا ہوں کہ حق و باطل کا مارکا تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے اگرچہ چلا آ رہا ہے، لیکن حق و باطل کی قوتوں کے درمیان اتنا عدم توازن تاریخ انسانی میں آج تک کبھی نہیں ہوا، نیور ان دا ہسٹری. اس کے باوجود کیوں ہے یہ؟ اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے دوست بھی کہتے تھے, بہت سے اکثر لوگ, امریکہ نہیں جا سکتا وہاں سے, امریکہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا افغانستان سے نکلنے کا. اب طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, کسی طرح ہم باعزت طور پر یہاں سے نکل سکیں, کسی طرح ہماری فیس سیونگ ہو جائے. کیوں مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ اور ہمارے صحیح کہتے ہیں ہمارے اے ایس آئی کے لوگ کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے, ہم تم کہتے ہو ہم طالبان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم تو مذاکرات ہی کر رہے ہیں نا ان سے, تم بھی مذاکرات کرتے ہو ہم بھی مذاکرات کر لیتے ہیں اور الزام لگا رہے ہو ہماری مدد کا, ہمیں روکتے ہو خود مذاکرات کرتے ہو, ہمیں روکتے ہو کوئی رابطہ نہ رکھو. پر کیف یہ ہے, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, ان کے پاس آ چکی ہیں وہ خبریں, وہ واقعات, وہ حالات آنکھیں کھول دینے والے, جن میں اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی اور وعید ہے, عبرت ہے. حکمت بالغہ, اور یہ قرآن مجید سارے کا سارا جو پیغام دے رہا ہے وہ دل میں اتر جانے والی حکمت ہے, سبق آموزی ہے, نصیحت آموزی ہے. فما تغن النذر, لیکن یہ تنبیہات اور یہ سارے آنکھیں کھول دینے واقعات والے واقعات بھی ان کے کسی کام نہیں آئے, جب انہوں نے توجہ ہی نہیں کرنی, جب اعراض ہی کرنا ہے, آنکھیں کھولنی نہیں ہے, طے کیا ہوا کہ نہیں کھولیں گے. اس لیے کہ محاورہ ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے, جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے. تب طے کر دیا کہ نہیں ہم نے اس طرف آنا ہی نہیں ہے. اللہ کا دامن نہیں پکڑنا, یہ نہیں ماننا کہ وہ بڑی قوت ہے, ہمارا انحصار ٹیکنالوجی پر ہی ہوگا, امریکہ پر ہی ہوگا. بہرحال اس وقت بھی ختم ہو گیا, اس حوالے سے بات لمبی ہو گئی, انشاءاللہ سورہ نجم کا مطالعہ آگے آئندہ جمعہ جاری رکھیں گے. لیکن چونکہ ذکر آ گیا ہے, تنبیہات پہلے بھی آتی تھیں, ہر دفعہ آتی رہی ہیں, اب ہمارے سامنے آنکھیں کھولنے والے جو معاملات ہیں اس پر ہم آنکھیں نہ کھولیں, تو بھارت کے کسی حوالے سے ایک تازہ خبر جو آپ نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ امریکی وزیر دفاع نے اب صاف صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. کس معاملے میں؟ کہ شمالی وزیرستان پر پاکستان فوج کشی کرے. دباؤ تو بہت عرصے سے ڈال رہے تھے, ڈو بول ڈو بول ڈو بول, جتنا کچھ کر رہے ہو کافی نہیں اور کرو. اور اس کے اندر جو بات تشویش کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم نیٹو سپلائی کے حوالے سے ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, اس لیے کہ نیٹو سپلائی کھولنے کے حوالے سے تو اندر ہی اندر جو ہے وہ پورا ایک پلان تیار ہو چکا ہے کہ کھولنا تو ہے ہی, بس امریکہ ایک معذرت کا جملہ کہہ دے یا یہ کر لے یا یہ تھوڑی سی بات مان لے یا اتنا کرایہ جو ہے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پر ٹرالا وہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہو جائے. تو یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے بڑی جلدی امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا. ان کا کہنا مطلب یہ ہے کہ ہم اب آخری درجے تک جانے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مفاہمت نہیں, زیادہ نیٹو سپلائی کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہوا ہے کہ شمالی وزیرستان پر فوجی ایکشن کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن طالبان سے شکست کھا کے وہ بھاگ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان براہ راست ان کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جائے. ابھی تک تو پاکستان نے سپورٹ کیا امریکہ کو, لوجسٹک سپورٹ کیا, ہر طرح سے کیا, ان کے جو ہے ساری انفارمیشن کے حوالے سے کیا, ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا, لیکن براہ راست ان پر فوج کشی پاکستانی فوج آگے بڑھ کر کرے. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو کہا جائے کہ یہ آگے بہت گہرے کنواں ہے اس کے اندر تم چھلانگ لگاؤ, یعنی یہ پاکستانی فوج کو بھی نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اس پورے خطے میں یہ مغربی سرحد جو ہے اگر ہماری محفوظ رہی ہے تو صرف طالبان کے دور میں, اور اگر طالبان ٹوٹلی یہاں سے ڈمنش ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا ادھر بھی بیٹھ جائے گا, انڈیا دو طرف سے آپ کو سکویز کرے گا. اول تو طالبان کے ساتھ الجھ کر اگر عالمی قوتیں شکست کھا کر جا رہی ہیں، تو پاکستانی فوج جو ہے جو اس کے سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، اور پوری سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، تو اللہ کے ان مجاہدوں سے اب براہ راست کنفرنٹریشن پاکستان کرے، اور اس کے نتیجے میں خود بھی تباہ ہو اور وہاں بھی جو ہے معاملہ گڑبڑ رہے، تاکہ امریکہ کو اس علاقے میں اپنی من مانی کا سیٹ اپ قائم کرنے کا اور انڈیا کو وہاں بٹھانے کا موقع مل جائے. یہ پاکستان فوج بھی دیکھ رہی ہے، حکومت بھی دیکھ رہی ہے، یہ ہمارے لیے خودکشی ہے. کاش کہ اس سے رکے، اس وجہ سے کہ ہمارے دین کے خلاف ہے، اللہ سے وفاداری کے خلاف ہے، حمیت و غیرت دینی کے خلاف ہے، اس بنیاد پہ رکے. رکے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ نظر آ رہا ہے خودکشی ہے. اور خودکشی کے لیے وہ مجبور کر رہے ہیں، خودکشی نہیں کرتے تو ہمارا ریوالور تمہارے سر پر ہے. اس پوزیشن پہ انہوں نے لا کھڑا کیا، نیٹو سپلائی ایشو نہیں ہے، لہذا اب اور اسی میں وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنے فیس سیونگ کا جو ہے یہاں سے نکلتے ہوئے فیس سیونگ یہ ہو کہ ہم ان کو یہاں تو الجھا کے گئے ہیں اور اب یہاں پر کوئی اسلامی حکومت نہیں قائم ہو سکے گی اور وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے اصل مقاصد تھے، یہ آپس میں لڑیں گے، مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا کر ساری قوت ختم کریں گے، ہمارا مقصد یہی تھا اور ہم اب واپس جا رہے ہیں. اب امتحان ہے فوج قوم کا. بہرحال آنکھیں کھولیں، اتنی بڑی حقیقت کو آنکھیں کھول کر دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، تو یہ وہی کچھ ہے جو عین ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم ایمان کے مدعی ہیں، تو پھر اس تقاضے سے کیوں جی چراتے ہیں؟ ہر مسجد میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے صرف آسمانوں میں؟ ہم امن سے بتا رہے ہیں، اپنے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یہاں دنیا میں بڑا نہیں مانتے، یہاں اس کی نہیں چلتی، یہاں امریکہ کی چلتی. بتوں سے تجھ کے امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ ہے صورتحال، بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ قوم اپنی آنکھیں کھولے، اور اب جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر شامت اعمال تو ہے ہی. اب شامت اعمال کے نتیجے میں اور ذلیل و خوار ہونا ہے، یا شامت اعمال کے بعد ایک زندہ قوم کے طور پر ابھرنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی اور دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.